إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اهل سنة والجماعة كعقيدة قرآن اور حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے. ارکان ایمان: اللہ تعالیٰ پر ایمان. توحید کی تین دو قسمیں بیان کر چکے ہیں، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت. توحید اسماء و صفات انشاءاللہ، کیونکہ ایک مستقل درس ہے، اس کے خاص قواعد ہیں، خاص ضوابط ہیں، تو انشاءاللہ ان دروس کے بعد جو ابھی شرک کے دروس جاری ہیں ان کے بعد بیان کریں گے. توحید کی ضد ہے شرک، اور توحید کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم شرک کے احکام اور مسائل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شرک کے احکام اور مسائل بھی بیان کریں. پچھلے دو دروس میں شرک کی تعریف، شرک کی قسمیں، شرک کی حقیقت بیان کر چکے تھے، اور پچھلے درس میں شرک سے ڈرنا چاہیے یا نہیں اس کی دلیل بیان کی ہے، اور کلمہ گوہ مشرک ہو سکتا ہے یا نہیں اس کی بھی تقریباً 25 دلیل کے قریب بیان کی تھی. کلمہ گوہ مشرک ہو سکتا ہے یا نہیں، ایک دلیل، ایک آیت اور ایک حدیث، کسی کو آتی ہے؟ میں نے 25 بیان کی ہے، تو آپ ساتھ تھوڑا سا انصاف کر کے ایک آیت اور ایک حدیث سنا دے، بس 25 نہیں چاہیے مجھے. جی، قرآن مجید کی آیت ہے، صحیح پڑھنی ہے، اگر آئے تو پڑھیں، نہ آئے تو یہ حدیث نہیں کہ فی ما معنی ہو، نہیں، قرآن مجید کی آیت صحیح پڑھنی چاہیے. ان کنت تعرف فالیمین، دائیں ہاتھ اوپر کر کے بتائیں، وان کنت لا تعرف فاللہ المستعان. آپ نہیں تھے، الحمدللہ، جو نہیں تھا جان چھوٹ گئی. بھائیوں سے گزارش ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی. الحمدللہ ساتھوں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ریکارڈنگ کرتے ہیں، 25 میں سے ایک بھی اگر یاد ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں غنیمت ہے. تو انشاءاللہ اگلے درس سے کوشش کرنا. ایک آیت میں نے بار بار بیان کی، اور اس کی سب سے زیادہ لمبی میں نے تفسیر بیان کی تھی، سورۃ النور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کم استخلف الذین من قبلہم. بھول گئے آیت؟ اور حدیث سے مسلم کی روایت میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کو چھپائے رکھا، شفاعت لامتی، اپنی امت کی شفاعت کے لیے، نائلۃ انشاء اللہ، انشاءاللہ میری امت میں سے ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے شرک کبھی نہ کیا ہو. میں نے سوچا ایک دو سوال کروں گا، لیکن ایک ہی سوال کافی ہے، تو اگلے درس میں انشاءاللہ میں سوال کروں گا. اور ساتھیوں سے گزارش ہے، تھوڑے سا تک پورا ہفتہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، میں محنت کرتا ہوں، تھوڑی سی محنت آپ بھی کریں، اللہ تعالیٰ آسانی کرے. آج کا درس توحید اور شرک کو سمجھنے کے لیے اہم قاعدے، اور بھائی سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیونکہ آج کا درس بہت اہم درس ہے، اگر آج کے درس میں آپ لوگوں نے توحید اور شرک کو سمجھنے کے لیے جو اہم قاعدے اور ضوابط ہیں اپنے یاد کر لیے اور سمجھ لیے، انشاءاللہ توحید اور شرک کے کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اور اس میں میں نے تقریباً کتنی ہے 34 یا 35 کے قریب میں نے تیار کیے ہیں, تو دیکھتے ہیں وقت کتنا ساتھ دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا قاعدہ نمبر 1, توحید ہی کے لیے اللہ تعالی نے جن و انس کو پیدا کیا. دلیل ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ کے لیے ہوم ورک ہے, اس آیت میں 10 پیغام مجھے چاہیے. اگلے ہفتے میں ساتھ کسی سے بھی میں سنوں گا انشاءاللہ. اس آیت میں فوائد ہیں بہت سارے, 10 مشکل ہیں, اچھا 5. اگلے ہفتے میں 5 فوائد مجھے اس آیت سے چاہیے. اور یہ آیت میں اس کی میں تفسیر بیان نہیں کرتا ہوں, بار بار بیان کر چکا تھا پہلے, تو اس میں یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اس میں رد ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور وہ لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا. تو سچ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, جھوٹ وہ ہے جو وہ کہتے ہیں. دوسرا فائدہ, سب سے بڑا اور سب سے پہلا حکم بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب قرآن مجید پڑھیں سورة الفاتحة. سورة الفاتحة میں کوئی حکم ہے؟ حکم کا مطلب ہے فعل امر, یہ کرو, کوئی ہے؟ نہیں ہے. سورة بقرہ کی آیات میں شروع سے آپ پڑھیں الف لام میم ذالک الکتاب. سب سے پہلا حکم قرآن مجید میں, یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی, یا ایہا الناس اعبدوا ربکم, توحید کا حکم ہے اور توحید عبادت کا حکم ہے. تو سب سے پہلا حکم, سب سے بڑا اور سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا بندوں کی طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت میں کریں. نمبر 3, بنیادی طور پر توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا. 3 قسمیں بیان کر چکے تھے, لیکن ابھی کیونکہ اصول اور قواعد کی بات ہو رہی ہے, جن میں امت میں جھگڑا نہیں ہوا توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات میں کم جھگڑا ہوا, لیکن امتوں کا جو جھگڑا ہوا ہے ہمیشہ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف, کیا جھگڑا تھا؟ توحید عبادت میں. تو توحید کا بنیادی طور پر, توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا, یعنی جتنی بھی عبادات ہیں سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, سورة النساء آیت نمبر 36, جس سے پہلے آیت سورة بقرہ آیت نمبر 21 تھی. نمبر 4, اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر سب سے پہلے اور سب سے عظیم حق عبادت میں توحید کرنا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ معاذ نے فرمایا اللہ و رسول اعلم, اللہ اور اس کا رسول جانے, میں نہیں جانتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. تو سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا پہلا تھا, سب سے پہلا حکم توحید عبادت, سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق توحید عبادت اور شرک سے دوری. نمبر 5, توحید کی تینوں قسموں میں سے ہمیشہ توحید عبادت کے معاملے میں لوگ گمراہ ہوئے, اور اسی کی وجہ سے ربوبیت و اسماء و صفات میں بھی شرک ہوا. ارشاد باری تعالی ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. مشرکین عرب کیا کہتے تھے؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. یعنی عبادت کرتے ہیں لیکن کس مفہوم میں؟ یہ نہیں کہ یہ بت ہمارے مشکل کشا حاجت روا ہیں، ہرگز نہیں، یہ بت نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن ہم ان بتوں کو اس لیے عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کی، تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں۔ جب غلطی توحید عبادت میں ہوئی تو آہستہ آہستہ مشکل کشائی بھی، حاجت روائی بھی غیر اللہ کے لیے صرف کر دی۔ تو اصل میں بنیادی طور پر جو بگاڑ ہوا ہے وہ توحید عبادت میں ہی ہوا ہے۔ جب اس ضعیف اور کمزور محتاج کم عقل انسان نے اصل بنیادی چیز میں غلطی کی ہے تو اس کے بعد میں آنے والی چیزیں جو ہیں وہ اس میں وہ آہستہ آہستہ ڈوبتا گیا، اسے علم بنا ہوا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں کو علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو توحید عبادت کی طرف بلائیں، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورة النحل آیت نمبر 36۔ نمبر 7، قرآن اور سنت میں اگر عبادت کا لفظ بغیر قید کے بیان کیا جائے، قرآن اور سنت میں، یعنی قرآن کی کسی آیت میں یا کسی حدیث میں، صحیح حدیث میں، اگر عبادت کا لفظ بغیر قید کے بیان کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توحید، کیونکہ بغیر توحید کے عبادت ہوتی ہی نہیں۔ اس کی مثال میں جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہاں پر یعبدون عبادت میں کوئی قید نہیں ہے، کون سی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادت مطلقاً بیان کی گئی ہے، یعنی بغیر کسی قید کے، بغیر کسی خاصیت کے، مطلقاً کا مطلب ہے کوئی قید نہیں، ایک شخص مطلق ہے یعنی وہ اس کی مرضی ہے، کوئی قید نہیں اس کے لیے۔ قید کون ہوتا ہے؟ جسے کسی وجہ سے یا کسی جگہ سے قید کر دیا جائے ایک جگہ پہ۔ تو اگر عبادت بغیر قید کے بیان کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توحید۔ اس کی مثال دیکھیں، ارشاد باری تعالیٰ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اچھا، مثال اس کی بیان کر چکے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بات سمجھ آئے؟ اچھا، دعا، اب جو نمبر 8 جو قاعدہ ہے، اگر دعا کا لفظ بغیر قید کے قرآن یا صحیح حدیث میں بیان کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت، دونوں مکس نہ ہو جائیں۔ اگر عبادت کا لفظ بغیر قید کے بیان کیا جائے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت کا مطلب ہے توحید۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے، وہ فرماتے تھے الا ليعبدون یعنی الا ليوحدون، اگر عبادت بغیر قید کے بیان کی جائے اس کا مطلب ہوتا ہے توحید۔ اچھا، اگر دعا بغیر قید کے بیان کی جائے، مطلقاً دعا کا لفظ آیا ہو قرآن میں یا کسی صحیح حدیث میں، تو اس دعا کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے عبادت۔ اس کی مثال ارشاد باری تعالیٰ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر جو ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، فلا تدعو مع الله احدا، بس کسی کو نہ پکارو۔ کہ مساجد کے اندر صرف دعا اور پکار ہوتی ہے یا دیگر عبادات بھی ہوتی ہیں، نماز بھی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، تو صرف دعا نہیں ہوتی۔ تو دعا کا مقصد اس آیت میں ہے عبادت، بات سمجھے؟ اچھا، اگر دعا کو سے قید لگا دیا جائے اس کا مطلب دعا ہوتا ہے یعنی پکار۔ اس کی مثال میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فدع ربه انی مغلوب فانتصر، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی 950 سال جد و جہد کے بعد، جب ان کے قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فدعا ربہ، اپنے رب سے دعا کی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما، میری نصرت فرما۔ یہاں پر لفظ دعا کا ہے فدعا ربہ، لیکن قید کیا ہے؟ انی مغلوب فانتصر، یعنی یہ عام دعا عام پکار ہے۔ اگر دعا کا لفظ بغیر قید کے ہو ان المساجد فلا تدعو مع اللہ احدا، تو اس کا مطلب ہے عبادت، یہ فرق سمجھ آ گئے تو آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, دعا بغیر قید کے اگر ہو مطلب عبادت ہے, عبادت بغیر قید کے ہو تو مطلب ہے توحید. نمبر آٹھ, مشکل ہے میرا خیال ہے, یہ علمی باتیں ہیں بھائی, سے میں اس لیے گزارش بھی میں نے کی ہے پہلے, ذرا توجہ چاہتا ہوں میں, اور معذرت اس لیے کہ یہ علمی درس ہے اور طالب علم جتنے ساتھی انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا اس سے. نمبر آٹھ, عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, جس نے بھی اسے غیر اللہ کے لیے صرف کیا وہ مشرک اور کافر ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, سورة المؤمنون آیت نمبر 117. وَمَن يَدْعُ, اور جس نے بھی, اچھا یہاں پہ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, يَدْعُ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ دعا کا لفظ ہے نا, کیا مطلب ہے؟ دعا مقید پکار یا عبادت. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, یہاں پر کوئی قید ہے؟ کوئی قید نہیں ہے. تو یہاں پہ یدعو کا مطلب ہے یعبد, بس سمجھے کہ نہیں؟ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر یعنی وَمَن يَعْبُدْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کی. لفظ دعا کا ہے, اچھا دعا عبادت ہے تو یہ بات بھی آسان ہو جائے, دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ ترمذی کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العباده, تو جب دعا کا لفظ مطلقاً بیان کیا جائے بغیر قید کے تو عبادت مقصود ہوتا ہے اس کا. مفسرین جو ہیں اس طریقے سے تفسیر کرتے ہیں قرآن مجید کی, اور آپ ساتھیوں کو بھی تفسیر کا ایک چابی میں نے دے دی ہے ابھی, کہ جب بھی عبادت کا لفظ بغیر قید کے بیان کیا جائے تو اس کا مطلب ہے توحید, اور جب بھی دعا کا لفظ بغیر قید کے بیان کیا جائے اس کا مطلب ہے عبادت. اس آیت کریمہ میں دیکھیں, وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جس نے بھی پکارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو, اگر یہاں پر کوئی دعا کے الفاظ ہوتے تو ہم کہتے اس مطلب ہے پکار, یہاں پر دعا کے کوئی الفاظ نہیں, کوئی قید نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے عبادت. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کی, لا برہان لہ بھی, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, اس کی کوئی برہان نہیں, قل هات برهانك من كنتم صادقين, کوئی دلیل تو دکھاؤ, کوئی دلیل نہیں. فانما حساب عند ربي, کہاں جائے گا وہ؟ حساب تو اس نے دینا ہی ہے اور اپنے رب کو ہی دینا ہے, ان معبودوں کو حساب نہیں دینا, یاد رکھیں اپنے رب کو حساب دینا ہے. انه لا يفلح الكافرون, اور بے شک کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اس آیت کریمہ میں جس نے بھی اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی عبادت کی تو وہ کافر ہے, یعنی اسے شرکیہ شرک اکبر, اور شرک اکبر کفر دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نمبر نو, عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتی. کوئی بھی اگر عبادت ہے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے, اگر دلیل نہیں تو وہ عبادت نہیں, یہ قاعدہ ہے. کوئی شخص کہتا ہے یہ عبادت ہے, قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین, اگر دلیل نہیں ہے تو یہ عبادت نہیں. ٹھیک ہے, اس کی دلیل دیکھیں ارشاد باری تعالی سورة الشورى آیت نمبر 21 میں, ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ, کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے کوئی شریعت نازل کی ہے دین میں سے جس کی اللہ تعالی اجازت نہیں دی؟ یعنی شریعت نازل کرنا صرف اور صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے, یہ دین سارے کا سارا اللہ تعالی کی طرف سے ہے, کوئی ملک مقرب یا نبی یا مرسل کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ شریعت بیان کرے, اور کسی ولی یا نیک اور صالح بزرگ کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے شریعت میں کوئی چیز داخل کرے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام ہے, دین اسلام وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا, اور وہ کامل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, دین کامل ہے, اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں, تام ہے, اس میں کمی کی گنجائش نہیں ہے. جس نے بھی اپنی طرف سے کوئی دین میں نئی چیز ایجاد کی اسے کہتے ہیں بدعت. تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اس کی دلیل ہونی چاہیے, اگر دلیل نہیں تو وہ عبادت نہیں. یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نماز عبادت ہے, ہم کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, زكاة عبادته وآتوا الزكاة، حج عبادته عمرة عبادته، وأتموا الحج والعمرة لله دليلها، والدينك حسن سلوك عبادتك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا، تو یہاں پر دلیل ہے ہر چیز کی. سلام تم، کیا گاڑی چلانا عبادت ہے؟ موبائل فون استعمال کرنا عبادت ہے؟ نہیں. کیوں؟ اسی کوئی دلیل نہیں. اور دوسری بات یہ ہے، جو عام عادات ہیں دنیا میں، اگر نیت اچھی ہو تو عام عادت جو عبادت بن جاتی ہے، عام عادت عبادت بن جاتی ہے. یاد رکھیں، پانی پینا انسان پیتے ہیں پیاس سے پیاس بجھانے کے لیے، اگر اس نیت سے پیتا ہے کہ میں تندرست ہوں گا، اللہ تعالی عبادت میں آسانی سے کروں گا، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا. کھانا ہے، کھانا تو انسان کھانا ہی ہے، بغیر کھانے کی زندہ نہیں رہ سکتا. اگر اس نیت سے کھانا کھاتا ہے کہ وہ تندرست رہے گا اور اللہ تعالی کی عبادت آسان طریقے سے کر سکے گا، تو اس کی نیت کو اسے اجر و ثواب ضرور ملے گا. اور جب نمبر 10، اور جب عبادت دلیل سے ثابت ہو جائے تو اسے غیر اللہ کے لیے صرف کرنا شرک اکبر ہے. اور اگر عبادت کی کوئی دلیل نہیں تو اس پہ عمل کرنا بدعت ہے. نہ سمجھے، کوئی چیز ہے، جشن میلاد النبی کہتے ہیں یہ عبادت ہے، ہم نے کہا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل بیان کرو سچے ہو تو. ان کے پاس دلیل نہیں، جب دلیل نہیں تو کیا ٹھہری؟ بدعت. اور اگر دلیل ہوتی تو پھر عبادت ہوتی، اور اگر عبادت ثابت ہو جائے دلیل کے ساتھ تو صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہی صرف کرنی، کسی اور کے لیے نہیں. نمبر 11، جو رب نہیں ہے وہ عبادت کے کبھی بھی لائق نہیں ہے. اور رب کسے کہتے ہیں؟ جس میں تین صفات پائی جائیں عام طور پہ، خالق، رازق، تدبیر کرنے والا. اور تدبیر کرنے والے میں بھی مشکل کشا، حاجہ تروا، نفع نقصان کا مالک، زندہ کرنے والا، موت دینے والا. جس میں یہ صفات پائی جائیں وہ عبادت کے لائق ہے، جس میں یہ صفات نہ ہو وہ عبادت کے لائق کبھی بھی نہیں ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. سورة العراف آیت نمبر 191-192. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ شرک کرتے ہیں؟ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، کہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. ولا يستطيعون لهم نصرا، نہ ہی ان کی مدد کر سکتے ہیں. ولا انفسهم ينصرون، اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں. تو کیا ایسی ذات کے لیے عبادت صرف کرنا جائز ہے؟ کی صورت میں جائز نہیں. جو خود محتاج ہے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، جو خود مشکل میں ہے وہ کبھی مشکل کشا ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 12، جس نے اللہ تعالی کی ربوبیت میں توحید کی، یعنی اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی خالق، مالک، رازق، تدبیر کرنے والا نہیں ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت میں بھی توحید کرے. یعنی توحید ربوبیت پہ جو ایمان لے کے، اس پر لازم ہے کہ وہ توحید عبادت پر بھی ایمان لے کے آئے، ورنہ توحید ربوبیت پر ایمان لانا محض دعویٰ ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورۃ بقرہ نمبر 21. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو. کس رب کی؟ جس نے تمہیں پیدا کیا. تو جس نے بھی یہ یقین رکھا کہ پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور ذات پیدا نہیں کر سکتی، تو عبادت کے مستحق بھی صرف وہی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتی. نمبر 13، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اور نزدیک ہستیوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس لک من الامر شیء، سورۃ آل عمران آیت نمبر 128. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین، سورۃ الشعراء آیت نمبر 214، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو آگاہ کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا، یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، ویا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی من مالی ما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اس میں دلیل کے طور پر ایک آیت میں نے بیان کی ہے اور صحیح بخاری کی ایک روایت بیان کی ہے. آیت کریمہ میں جنگ احد میں مشہور واقعہ ہے، آپ سمجھتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی. اس تکلیف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. جتنی بھی مشرکین شریک تھے اس جنگ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لے کے مسجد نبوی میں فجر کے نماز کے وقت قنوت کیا، اور صحابہ کرام جو اولیاء کے سردار ہیں پیچھے کھڑو کر آمین کہی. ایک مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء، کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو درجہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس معاملے میں لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کا کوئی دخل ہی نہیں. دوسرے الفاظوں میں، میں جانوں اور میرے وہ بندے جانے. لیس لک من، کتنی سخت الفاظ ہیں، لیس لک من الامر شیء. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس جنگ میں جو مشرکین کا سردار تھا کون تھا؟ ابو سفیان. دو بڑے سپہ سالار تھے، خالد بن ولید، حکمہ بن ابی جہل، حضرت حمزہ کا قاتل وحشی، اور قتل کرنے کا حکم دینے والی ہند، سارے کے سارے مسلمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دیں، مسجد نبوی برکت والی جگہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کریں، صحابہ کرام آمین کہیں، فجر کی نماز کا وقت جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور قنوت میں، اور اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی ہے. یعنی قاعدہ کیا بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اور نزدیک ہستیوں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. اگر کچھ ہوتا تو ایک ہی بد دعا کافی ہوتی. یعنی اگر کن فیکون ہوتا تو بد دعا دینے کی ضرورت ہی کیا تھی. کن فیکون، جل جاؤ جل گئے، ہلاک ہو جاؤ ہلاک ہو گئے، یہ ہوتا ہے نا کن فیکون، کیا ہوتا ہے. لیکن یہ واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کن فیکون نہیں ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کن فیکون نہیں ہے، ان کے بعد کسی اور کے پاس ہو سکتا ہے؟ کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کسی کے پاس بھی نہیں. یہ تھی آیت کریمہ. صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے رشتہ داروں کو آگاہ کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب بھی دعوت اور تبلیغ کوئی شخص کرنا چاہے تو اپنے گھر سے شروع کرے، یہ الگ بات ہے کوئی مانے یا نہ مانے. وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، زبردستی ہم نے نہیں کرنی، لیکن شروعات اپنے نفس سے، اپنے آپ سے، پھر اپنے گھر والوں سے، ان کا زیادہ حق ہے، پھر قریبی رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر تک جب پڑوسی، پھر عام مسلمان، پھر غیر مسلم. تو یہ ترتیب ہوتی ہے. وانذر عشیرتک الاقربین، یہ آیت نازل ہوئی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، سب اکٹھے ہو گئے رشتہ دار سارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں، اور یہ اعلان صرف ان کے لیے نہیں تھا، آج ہمارے لیے بھی ہے اور تا قیامت رہے گا انشاءاللہ. فرماتے ہیں، یا معشر قریش، اے میری قوم قریش، اشتروا انفسکم، اپنے آپ کو خرید لو. کس چیز سے خرید لو؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو اور اپنے آپ کو خرید لو. جو کچھ قربان کرنا ہے کر دو اس دین کے لیے. اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو ابھی موقع ہے. وجہ کیا ہے؟ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے میری قوم سن لو، اگر اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں پیدا کر لیتے ہو آج کہ قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام آ سکوں، تو یاد رکھو میں قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے کوئی کام آؤں، تمہاری شفاعت کروں، تو آج اشترو انفسکم، اپنے لیے کچھ کر جاؤ اس دنیا میں، کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے، اپنے رب کے حوالے کر دو. یہ تو معشر قریش. یا عباس بن عبد المطلب، اپنے چاچا کو، پہلے دور کے رشتہ دار تھے نا، پوری قوم تھی، اب قریب آ گئے. اے عباس بن عبد المطلب، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یعنی اپنے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا کر لو آج کہ کل میں تمہارے کام آ سکوں. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کچھ کام نہ ہوں گا اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن. یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوا، پھوپھی، اپنے لیے کچھ کرو، اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر لو آج کہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کوئی کام آ سکوں. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، پھر اور زیادہ قریب، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سلینی من مالی ما شئتی، میرے مال میں سے جو تم چاہتی ہو وہ میں دے سکتا ہوں، وہ میرے ہاتھ میں ہے. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرا کوئی کام نہیں آ سکوں گا. اس کے مطلب نہیں کہ شفاعت کا انکار ہو رہا ہے، ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. اس مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا نہیں کر لیتا، یعنی کلمہ نہیں پڑھ لیتا، دار اسلام میں داخل نہیں ہو جاتا، تو پھر اس کے لیے کوئی سفارش نہیں، کوئی شفاعت نہیں. اگر یہ مسلمان اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، دارا اسلام میں داخل ہونے کے بعد دارا اسلام سے خارج نہیں ہوتا، شرک کر کے یا کفر کر کے، گنہگار اگر گناہ کبیرہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کے لیے ہی سفارش ہوگی. یاد رکھیں، قیامت کے دن جس کی سفارش ہوگی وہ ان موحدین کے لیے ہوگی امت میں سے جو گناہ کبیرہ کے ارتکاب جنہوں نے کیا ہے، اور جو گناہ کبیرہ کے ارتکاب نہیں کرتے ان کو سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ موحد بھی ہیں، گناہ بھی کوئی نہیں کیا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں داخل ہے. سفارش تو ان لوگوں کی ضرورت ہوگی جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے رحمک اللہ، لیکن توبہ نہیں کی اپنی زندگی میں. یہ شفاعت کے درس انشاءاللہ آگے بیان ہوگا، پہلے بھی بیان کر چکا تھا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھ شفاعت ہیں، آٹھ قسمیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسی ہیں جس کے سب محتاج ہیں، موحدین چاہے گنہگار کیوں نہ ہو، انبیاء مرسلین بھی اس شفاعت کے سارے محتاج ہیں. کون سی ہے؟ حساب کتاب شروع کرنے کی، الشفاعت العظمى. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے، حساب شروع ہوگا ہی نہیں. میدان محشر میں 50,000 سال کا دن ہوگا، پوری کائنات کھڑی ہوگی. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے، شفاعت نہیں کریں گے، حساب شروع نہیں ہوگا. اور دوسری، جب جنتی جنت میں جائیں گے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے دستک نہیں دیں گے، جنت کا دروازہ کبھی کھلے گا نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جنت کا دروازہ کھلے گا، پہلے خود جائیں گے، ان کی امت ان کے ساتھ جائے گی، پھر باقی انبیاء اور باقی امتیں جائیں گی. نمبر 14، بنیادی طور پر شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک کرنے سے شروع ہوا. یعنی شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ سمجھنا اچھی طریقے سے. اور یہ بار بار میں کہتا ہوں، شرک کا کیا مطلب ہے کسی سے بھی پوچھیں، وہ کہتے ہیں بتوں کی عبادت کرنا، یہ غلط مفہوم ہے. شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں لفظوں میں کیا فرق ہے؟ غیر اللہ کی عبادت اور بتوں کی عبادت میں کوئی فرق ہے؟ اب تو یہ بتا دیں،
محدود ہو گئے.
ہاں، بت صرف محدود ہو گئے، یعنی بت کے علاوہ شرک نہیں ہوتا. اگر نبی کو پکاریں، ولی کو پکاریں، فرشتے کو پکاریں تو شرک نہیں ہے، اگر بتوں کو پکاریں تو شرک ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. الحمدللہ. نمبر 15، اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ شرک کی مطلب ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یعنی جتنے بھی عبادات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، غیر کے لیے نہیں. ما لکم من الہ غیرہ، یعنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی بت نہیں ہے، کوئی الہ، یہ الہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. نمبر 15، شرک صرف بتوں کے عبادت کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شرک کرنے کا نام ہے. نصارہ مشرک ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی. اچھا، یہ تو اس کے ساتھ ہو گیا. نمبر 16، شرک کی ابتدا قبر کی بدعت سے ہوئی. شرک کی ابتدا قبر کی بدعت سے ہوئی، اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا صحیح اثر صحیح بخاری میں سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں، ود، سواء، یغوث، یعوق اور نصر، جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بت تھے، اصل میں یہ نیک اور صالح بزرگ تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک ہی وقت سارے کے سارے مر گئے، اور جب یہ مر گئے تو شیطان نے لوگوں کو وسوسہ کیا کہ ان کی قبروں پر پتھر نصب کر لو. اور پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، ان پتھروں کو تراشا گیا، پھر ان پتھروں کو عبادت گاہ میں رکھا گیا، پھر آہستہ آہستہ جب ان کی اولاد بعد میں آئی اور علم جاتا رہا، لفظ یہ ہے علم جاتا رہا، تو ان بتوں کی عبادت ہوئی. تو بات شروع کہاں سے ہوئی؟ قبر کی بدعت سے، اور ختم ہوئی شرک اکبر پر، جس سے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نمبر 17، شرک ہمیشہ اور اولیاء اور صالحین کی محبت میں غلو سے، یعنی حد سے گزرنے سے کی وجہ سے ہوا، اور انہیں وسیلہ بنانے کی وجہ سے ہوا. شرک جو ہے غلو کی وجہ سے ہوا، اور غلو کہتے ہیں کسی چیز میں حد سے گزر جانا. اولیاء کی محبت میں حد سے گزر گئے، ان کو معبود بنا لیا. اور اسی طریقے سے وسیلے میں بھی، وسیلہ بناتے بناتے ان کو معبود بنا دیا. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے. اور صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حد سے، میرے محبت میں حد سے نہ گزرنا، مجھے اپنی جگہ سے زیادہ نہ بڑھانا، جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محبت میں زیادتی کر کے حد سے گزر جانے کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معبود بنا لیا. میں عبد ہوں، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، تم صرف یہ کہو انما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور پیغمبر ہوں. نمبر 18، جب بھی شرک کسی عبادت میں مل جائے وہ عبادت اکارت ہو جاتی ہے، وہ عبادت عبادت نہیں رہتی. اگر شرک اکبر ہو تو سارے کے سارے اعمال اکارت، جتنی بھی تھے، جتنی بھی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکات دیے، والدین سے حسن سلوکی کی، جتنی بھی آپ اعمال تھے سارے کے سارے اکارت. اور اگر شرک اصغر ہو تو صرف وہی عمل اکارت ہو جاتا ہے، صرف وہی عمل. دونوں میں فرق سمجھیں، اگر شرک اکبر کسی سے ہو جائے تو اس کے سارے عمل ختم، اکارت ہو جاتے ہیں. اگر شرک اصغر ہو جائے تو اس ایک ہی عبادت میں جس میں شرک اصغر ہوا وہی عبادت اکارت ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ریا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، وہ صدقہ دینا چاہتا ہے تو اس کی نیت ہے کہ لوگ دیکھیں اور لوگ کہیں یہ سخی ہے، صدقہ دے دیا، اس کو اس صدقے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. اس فقیر کو تو فائدہ ہو گیا، اس کو پیسے مل گئے، لیکن دینے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی عبادت اکارت ہو گئی، یہ عبادت. شرک اکبر کرنے والا جتنی بھی عبادت وہ کر چکا ہے ساری کی ساری اکارت ہو جاتی ہے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، بے شک ہم نے تم پر وحی نازل کی ہے، جس طریقے سے تم سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کی تھی، اور اس وحی میں یہ بیان کیا تھا لئن اشرکت لیحبطن عملك، اگر تم بھی شرک کرو تو تمہارے عمل بھی ضائع ہو جائے اور کارت ہو جائے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک کر نہیں سکتے، ہمارا ایمان ہے، کبھی بھی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس آیت کریمہ میں بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سن لیں اچھی طریقے سے، اگر شرک کرنے سے اور کفر کرنے سے نبی کی نبوت چلی جاتی ہے، یاد رکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، اگر شرک کرنے سے نبی کی نبوت چلی جاتی ہے تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والے لوگوں سے اگر کفر ہو جائے یا شرک ہو جائے تو ان کی نہ تو ولایت رہ سکتی ہے، نہ ان کی کوئی درجہ، اور نہ ہی ان کی کوئی حیثیت رہ سکتی ہے، یاد رکھیں. اور اس میں ایک مسئلہ ہے، میں بھی اس میں بیان کر دوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جس نے بھی کافر کی مدد کی وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے، جس نے بھی کافر کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. یا بات سنی ہے کہ نہیں، سنی ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے سنی ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ سچ نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ پتہ نہیں اس نے ایسا کیا کیوں ہے. یہ بات کی بات ہے، صرف اصغر یا اکبر ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اس میں میں اور آسان کر دیتا ہوں، قصہ ہی سنا دیتا ہوں. صحیح بخاری مسلم میں حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے خط لکھا مشرکین مکہ کے نام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنا چاہتے ہیں، خط لکھ کے کسی عورت کو دے دیا جو جا رہی تھی مکہ کی طرف، اس عورت نے اپنے چوٹے کے اندر اس خط کو چھپا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ خبر دی کہ وہ عورت فلان جگہ پہ فلان وقت میں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حضرت مقداد کو بھیجتے ہیں، وہ جاتے ہیں اسی جگہ پہ عورت کو پاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ خط ہے آپ کے پاس، وہ ہمیں دے دیں. عورت انکار کرتی ہے، بحث کے بعد، لمبے بحث کے بعد وہ عورت خط نکال کے دے دیتی. وہ خط لے کے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم خط کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ حاتم بن ابی بلتع کی طرف سے مشرکین مکہ کے نام یہ خط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنا چاہتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ۔ تو یہ مدد ہے کافروں کی مسلمانوں کے خلاف، اگر وہ آگاہ ہو جاتے ہیں اور سب تیاری کر لیتے ہیں اور جنگ شدت پکڑ لیتی ہے تو جتنی مریں گے مسلمانوں کے تو اس میں اس صحابی کا ہاتھ ضرور ہوتا۔ مدد ہے کہ نہیں؟ مدد ہے قسم کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلایا، اگر کفر ہوتا یہ عمل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے گردن کاٹ دو۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اے حاطب تم نے ایسا کیوں کیا؟ ما حملک علی ما فعلت، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حاطب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا رسول اللہ، مجھے یقین ہے اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو بلند کرنا ہی ہے اور کامیابی آپ کو ہی ملنی ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے بچے، میرے بیوی بچے مکہ میں ہیں اور میں مکہ سے باہر سفر کر کے آیا تھا، مکہ میں سے نہیں ہوں، میں ہجرت کا حکم ہوا، میں ہجرت کر کے آپ کے ساتھ چلا آیا، پیچھے میرے بیوی اور بچے عذاب میں مبتلا ہیں، مشرکین جو ہیں ان کو صبح و شام عذاب دے رہے ہیں، تو میں نے صرف یہ چاہا کہ میرا احسان ہو جائے مشرکوں کے اوپر تاکہ میرے بیوی بچے محفوظ ہو جائیں، مجھے نہ اپنے دین میں کوئی شک ہے اور نہ ہی آپ کی کامیابی میں کوئی شک ہے۔ حضرت عمر نے تلوار اٹھائی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ اس منافق کا میں سر قلم کر دوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تو کیا جانے، اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اے بدر کے صحابی جتنے بھی تھے، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جو کچھ کرنا ہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ بدر، جنگ بدر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیا، یہی ظاہر ہوتا نا اس سے۔ یاد رکھیں، اگر کفر ہوتا تو سب سے پہلے سوال نہ کرتے، استفسال، سوال کرنا کہ ایسا عمل کیوں کیا، یہ ضروری ہے کہ یہ جاننا چاہیے، کفر کا فتویٰ دینے سے پہلے یہ بہت ضروری بات ہے، یاد رکھیں۔ چاہے کوئی بھی کفر کا کفری عمل ہو، اگر کوئی کفری عمل کسی سے ہو جاتا ہے تو فتویٰ دینے سے پہلے استفسال ضروری ہے کہ ایسا عمل کیوں کیا، کیونکہ کفر بہت بڑی بات ہے، یہ عام فتویٰ نہیں ہے، کسی کی زندگی موت کا سوال ہے، دارہ اسلام سے خارج کرنے کا سوال ہے، جہنم کے ابدی عذاب کے مستحق ہونے کا سوال ہے، اور اگر غلط ہے تو خود کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ یہ سنگین مسئلہ ہے، اس میں سب سے پہلے استفسار ضروری ہے، سوال کرنا ضروری ہے کہ ایسا کیوں کیا۔ اور پھر اگر جنگ بدر کفر کی مانع ہوتی، یعنی کفر تو کر لیا لیکن جنگ بدر کی وجہ سے بچ گیا، وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور کچھ طالب علم ساتھی علماء بھی ہمارے یہی سمجھتے ہیں، یہ بات بالکل درست نہیں ہے، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نبی کی نبوت کفر سے چلی جاتی ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو کیا کسی صحابی کے بدری ہونے کی جنگ بدر اسے بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ اہم بات ہے، اس میں تھوڑا سا زیادہ وقت میں نے لے لیا، کہ اگر نبی کی نبوت کفر سے جا سکتی ہے تو کسی بھی ولی کی ولایت ٹھہر نہیں سکتی۔ نمبر 18، نمبر 19 ہو گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص عملاً شرک کرے تب وہ مشرک ہوگا، صرف عقیدہ کی بنیاد پر بھی شرک واقع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ علی مشکل کشا ہے، عقیدہ ہے بس، وہ مانگتا اللہ تعالیٰ سے ہے، زبان سے کبھی نہیں کہا کہ علی مشکل کشا، یا علی میری مصیبت آسان فرما، کبھی نہیں زبان سے کہا، لیکن صرف دل میں یہ عقیدہ ہے کہ علی مشکل کشا ہے، تو وہ شخص محض اس عقیدے سے دائرہ اسلام سے خارج ہے، مشرک ہے، محض عقیدے سے۔ اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ نے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کا کون مستحق ہے، کون خوش قسمت شخص ہے جو مستحق ہے آپ کی شفاعت کی، یا رسول اللہ؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ، وہ خوش قسمت لوگ جو میرے شفاعت مستحق ہوں گے قیامت کے دن وہ ہوں گے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه، جس نے خلوص سے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہو. تو خلوص سے دل ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے لا الہ الا اللہ کی. جب دل میں خلوص ہی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ ہی نہیں. یہ شرط ہے لا الہ الا اللہ. آٹھ شرطیں بیان کی تھی شروع میں پچھلے دروس میں، آٹھ شرطیں میں پوچھتا نہیں ہوں لیکن آٹھ شرطیں یاد کر لینا، آٹھ شرطیں ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے اخلاص. اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ علی بھی مشکل کشا ہے تو کیا وہ مخلص ہے؟ اسے لا الہ الا اللہ میں اخلاص کیا نہیں کیا، اس لیے اس کو اس محض اس عقیدے سے وہ مشرک ہو جاتا ہے. نمبر 20، شرک قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں عموم کے الفاظ یا عموم کے صیغے سے بیان کیا گیا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے. اب قرآن مجید اٹھائیں دیکھیں، شرک کے الفاظ جہاں پر بھی استعمال ہوئے ہیں عربی زبان میں اسے کہتے ہیں صیغۃ العموم. صیغۃ العموم کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کسے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا جا رہا ہے، اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون شرک کر رہا ہے، سب برابر ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے برابر اللہ تعالیٰ کے شریک کسی نبی کو بنایا جا رہا ہے، یا فرشتے کو، یا ولی کو، یا پتھر، یا درخت، یا درند، یا پرند، سب برابر ہے. شرک کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسے شریک بنایا جا رہا ہے اور کون شرک کر رہا ہے. یہ نہیں کہ یہ شرک کرنے والا ولی ہے تو اس کی معافی ہے، یہ عالم ہے اس کی معافی ہے. جاہلوں کے لیے تو جائز نہیں، لیکن عالم کے لیے جائز ہے وہ شرک ہے، ہرگز نہیں. اور یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ اگر نبی یا ولی کو شریک ٹھہرائیں تو جائز ہے، پتھر اور درخت کو شریک ٹھہرانا جائز نہیں. صیغ العموم کا ہی مطلب ہوتا ہے، اور صیغ العموم سات ہوتے عربی زبان میں. میں مشکل نہیں کرتا، میں بیان نہیں کرتا یہ سات کون سے ہیں، ورنہ میں چاہتا تھا کہ بیان کر لوں، لیکن صیغ العموم سات ہے. اور اگر آپ تھوڑی سی بھی توجہ کریں اور دیکھیں آیات کریمہ جس میں شرک کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے یا صحیح احادیث میں، تو لفظ عام ہوتا ہے. اور عام کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ یہ کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ شرک جو ہے صرف بتوں کے عبادت کو کہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا. عام کا مطلب ہے یہ نہیں دیکھا جاتا اللہ تعالیٰ کا کسے شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شرک کون کر رہا ہے. سارے کے سارے شرک کے معاملے میں مشرک ہو جاتے ہیں. نمبر 21، آپ چاہیں تو آدھے گھنٹے میں ختم کر لوں، اور آپ چاہیں تو بس کر لیں اور اگلے درس میں پورا کریں، کافی ہے، پورے کر لوں، پورا کر لیں. ٹھیک ہے ساتھیوں کی اجازت ہے، اگر تھک گئے ہیں تو یہیں بند کر دیتے ہیں، سب کا برابر کا حق ہے. اگلے ہفتے مناسب رہے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں ساتھی، جی ہاں، اور کیونکہ ساتھی میرا خیر بحر سیفی سے بھی آ رہے ہیں، وہاں سے بھی آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں 21 تک، باقی جو 15 ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں. لیکن بھائی سے گزارش ہے کچھ یاد کر کے آنا. جی اچھا ٹھیک ہے، سوال جواب میں بیان کر دیتا ہوں. صیغ العموم سات ہیں، جو سمجھنا چاہے سمجھ لے، جو نہیں سمجھنا چاہے یہ درس سے باہر ہے، درس سے زیادہ ہے، یہ نہیں پوچھوں گا میں. نمبر 1، الجمع کصیغ، کل یا جمیع، کل من علیہ فان، جو بھی زمین کے اوپر ہے دنیا میں سارے اس کے سارے فنا ہو جائیں گے، کوئی رہے گا نہیں، یہ صیغ عموم ہے سارے کے سارے. نمبر 2، الاسم الموصول، یا ایہا الذین آمنوا، الذین اسم موصول ہے، یعنی سارے کے سارے مومن، یعنی کہ کچھ مومن اس سے باہر ہیں. الذین کا لفظ یہ اسم موصول میں آتا ہے، اس میں سب شامل ہوتے ہیں، صیغ العموم میں ہے. نمبر 3، اسماء الاستفہام، الہ مع اللہ استفہام ہے، اور یہ عام ہے، کوئی بھی الہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میں مختصر بیان کر رہا ہوں، آپ یاد کرنا تو یاد کر لیں، کل یا جمیع یہ لفظ ہے صیغ العموم کا. نمبر 2، اسم موصول ہو، الذی، الذین، سارے جتنے بھی ہیں. نمبر 3، اسماء الاستفہام. نمبر 4، اسماء الاشارہ، هذه ذلك التي صار يجتنبها. نمبر 5 الجنس والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان الجنس يعني سارے کے سارے انسان. ترجمہ کیا کہیں گے ہم؟ الانسان یعنی ہر انسان، مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، عالم ہے، جاہل ہے، یعنی سارے کے سارے انسان. الجنس. نمبر 6 النکرہ فی سیاق النفی والنہی والاستفام. لا الہ الا اللہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. چار تو میں خود آج کے درس میں بیان کر چکا ہوں، پانچواں خود ڈھونڈ لینا. اب لا الہ الا اللہ، لا نافی ہے، نفی ہے. الہ جو ہے یہ نکرہ ہے. اگر نکرہ سیاق النفی میں آ جائے اس کا مطلب ہے عموم. یعنی کوئی بھی الہ نہیں، بس سمجھے کہ نہیں. النکرہ فی سیاق النفی جو ہے لا الہ یعنی کوئی بھی الہ نہیں، عام اس میں سب شامل ہیں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا. نمبر 7 المفرد المضاف وان تعد نعمت اللہ لا تحصو. نعمت اللہ، نعمت مفرد ہے اور مضاف ہے. کیا ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی نہیں؟ یعنی جتنی بھی نعمتیں ہیں سارے کے سارے عام اور شامل ہیں. جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کوئی گن نہیں سکتا. لفظ نعمت کا آیا ہے وان تعد نعمت اللہ لا تحصوها. تو یہ صیغ العموم ہے. ساتھ اور آپ سے میں پوچھوں گا، ایک اور سوال کسی ساتھی کے پاس ہو، پانچ منٹ ہیں ابھی. ماشاء اللہ سب کو درس اچھی طرح سمجھ آ گیا. درس میں اگر کوئی سوال ہو جی، فطر کے تعلق سے یہ سمجھ لیا نا؟ اگر یہ سمجھا تو پھر فطر کی طرف آتے ہیں، یہ نہیں سمجھا تو پھر یہی ضروری ہے. پہلے درس کے اندر کسی کے پاس سوال ہے تو ٹھیک ہونا چلتے ہیں. جی ہاں، بھائی کا سوال یہ ہے کہ شیخ بن باز نے ایک رسالہ لکھا ہے اور وہ چیزیں بیان کی جو کسی مسلمان کو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہیں. آپ نے سنا ہے؟ وہ غلط سنا ہے، غلط سنا ہے. جو صحیح ہے یہ رسالہ نواقض اسلام کا، محمد عبد الوہاب کا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز کا نہیں ہے. تو میں آپ کے سوال کی اصلاح کر رہا ہوں، درستگی کر رہا ہوں. اور آٹھواں ناقض جو بیان کیا نمبر 8، وہ یہ ہے کہ جس نے بھی مشرکوں کی یا کافروں کی مدد و اعانت کی، مظاہرۃ الکفار علی المسلمین، مظاہرہ کا لفظ استعمال کیا مسلمانوں کے خلاف، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. عربی زبان میں یاد رکھیں المظاہرہ جو ہے یعنی یہ ظاہر سے لے گیا، ظاہر کہتے پیٹھ کو، کہ اپنی پیٹھ کو ایسا دفاع کرنا کہ تکلیف تمہیں ہو جائے ان کو نہ ہو، کافروں کو نہ ہو. یعنی کافر مسلمان کو مارنا چاہتے ہیں اور آپ ایک ڈھال بن جاتے ہیں ان کافروں کے لیے، ان کی مدد اتنی کرتے ہیں کہ آپ کافروں کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں کہ کافروں کو تکلیف نہ پہنچے، تمہیں پہنچے تو کوئی حرج نہیں. ایسا شخص کافر ہے. آپ جانتے ہیں کب ہوتا ہے یہ کنڈیشن؟ کب آتی ہے جانتے ہیں آپ؟ ہاں، جب دل میں ایمان بالکل ہو ہی نہیں، یعنی ایمان کا خاتمہ ہو. اور یاد رکھیں کافروں کی مدد کی صورتیں جو ہیں ہر صورت کفر اکبر نہیں، یاد رکھیں. اور اس میں تفصیل بہت ضروری ہے، دلیل میں بیان کر چکا ہوں صحیح بخاری مسلم سے. یہ بھی مدد کا ایک طریقہ تھا. حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، یہ بھی مدد کا ایک طریقہ تھا، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں تھا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کے اندر ایمان تھا کہ نہیں؟ ایمان تو تھا، لیکن دنیا کے مفاد کے لیے، دنیا کے مفاد حاصل کرنے کے لیے ان سے غلطی ہوئی. یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے گناہ کبیرہ ہوا ان سے، لیکن کفر نہیں ہوا، یاد رکھیں. کفر اور چیز ہے، گناہ کبیرہ اور چیز ہے. گناہ کبیرہ ان سے ہوا اور بدر ہونے کی وجہ سے گناہ کبیرہ معاف ہو گیا. کفر کبھی معاف نہیں ہوتا، یاد رکھیں. کفر اکبر جو ہے وہ کفر اکبر ہوتا ہے. اچھا دوسری مثال میں دیتا ہوں. ایک شخص سے کلمہ پڑھ لیا اور اس نے ظاہر نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھا، حج بھی کیا، جہاد بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن کلمہ پڑھنے کی وجہ جو تھی مسلمانوں کے شر سے بچنا تھا، بس اور کچھ نہیں، کہ اس کی جان، اس کے مال، اس محفوظ ہو جائے. اور دوسرا شخص ہے، اس نے کلمہ پڑھا، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کی اصل بنیادی دراصل میں داخل ہونا، یقینی طور پر وہ مسلمان ہے. دوسرے ظاہری طور پر مسلمان ہے، یقینی طور پہ نہیں، ظاہرا ہمارے سامنے یہ مسلمان بھی، وہ بھی مسلمان ہے. یہ کافر کی مدد کرتا ہے، وہ بھی کافر کی مدد کرتا ہے. وہ جو شخص جو پہلے جن کافر کی مدد کی ہے، اس نے اس لیے مدد کی ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور کفر کا غلبہ ہو. اور جو دوسرا تھا وہ صرف دنیا کو بچانے کے لیے، دنیا کو پانے کے لیے کفر کی مدد کی. دونوں برابر ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دونوں برابر ہیں؟ جب دونوں برابر نہیں ہے تو شریعت کیا کیسے کچھ برابر کر سکتی ہے؟ ہم کم عقل انسان ہیں، ہماری عقل میں یہ انصافی نہیں ہے کہ دونوں کو برابر کر دیں. تو احکم الحاکمین کی حکمت ہو سکتی ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ دونوں کافر، دونوں برابر کے کافر نہیں. ایک کفر اکبر ہے، دائر اسلام سے خارج ہے، اور دوسرا کفر اصغر ہے. اور یہی حقیقت ہے. اس لیے کافروں کی مدد کرنا ہر صورت میں کفر اکبر نہیں. اور ایک عام نعرہ سنتے ہیں، سارے حکمران کافر ہیں. سنتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں سارے حکمران کافر ہیں. کیوں جی؟ اس لیے کہ وہ کافروں کی مدد کرتے ہیں. آپ نے سینہ چیر کے دیکھا ہے کہ یہ کافر ہے، کیا پتا ہے کہ یہ کرسی کی وجہ سے یہ کر رہا ہے، دنیا کو پانے کے لیے کر رہا ہے. تو اگر آپ کو علم نہیں ہے تو کفر کا فتویٰ اس طریقے سے دینا جائز نہیں، یاد رکھیے. بات سمجھے؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اب ساتھوں میں باندھا نہیں چاہتا ہوں، اب اگر پوچھنا چاہتے تو آ جائیں، آپ کو بتا دیتا ہوں میں. آفیشیل ٹائم ختم ہو گیا، جو ساتھی جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. جی دعائے قنوت واجب نہیں ہے، اور سیدھے سے ہوتا ہے واجب چھوٹنے پر. دعائے قنوت پڑھیں، مستحب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل طور پہ ہمیشہ نہیں پڑھی، یاد رکھیں، کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے. اور یہ پتہ کے بعد میں بتا دوں، زیادہ تر نہیں پڑھتے تھے، زیادہ تر نہیں پڑھتے تھے، لیکن یہ دیکھا گیا کہ آج زیادہ تر پڑھا جاتا ہے، بلکہ ہر وتر میں پڑھا جاتا ہے. تو یاد رکھیں دعائے قنوت ہر وتر میں نہیں پڑھا جاتا. جی ہاں، وتر میں اسے قنوت کہتے ہیں.
قنوت
جی
دعا نہ مانگے تو
نہیں. اصل میں وتر میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس کو دعا قنوت کہا جاتا ہے. قنوت کی دو قسمیں ہیں، ایک وتر میں مانگی جاتی ہے، ایک قنوت ہے بد دعا کرنے کے لیے کافروں کے لیے. وہ کسی بھی نماز میں ہوتا ہے، وتر میں نہیں، فرض نماز میں، فجر کی ہو، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، کوئی بھی نماز ہو، آخر رکعت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جو عام قنوت ہے. وتر کے جو ہے وتر کے لیے خاص ہے.